Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say, Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تم مجھ پر درود بھیجو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابراہیم خواص رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دل کی دوا پانچ چیزوں میں ہے۔ نمبر ایک، غور و فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ نمبر دو، بھوکا رہنا۔ نمبر تین، رات کو نوافل ادا کرنا۔ نمبر چار، سحری کے وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنا۔ اور نمبر پانچ، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دعوت اسلامی کے اور جو ہمارا شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے، اگر ہم اس اپنی اس نعمت پر ہی غور کر لیں جو اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں نصیب ہوئی ہے، دعوت اسلامی اور مدرسۃ المدینہ، تو ان پانچوں پر عمل کرنے کی اگر نیت ہو تو اسباب ہمارے سامنے موجود ہیں۔ کوئی زیادہ بہت زیادہ دقت یا بہت زیادہ مشکل کا سامنا شاید نہ ہو ہمیں۔ میرا ایک سلسلہ تھا شوبیز کے، کچھ دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے جمع ہوئے تھے، بیان تھوڑا سا ہوا اور اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اظہار خیال ہوتا رہا۔ ایک صاحب تھے شوبیز کے، مقل ان کے کہ وہ سینئر ہیں، وہی کہنے لگے کہ دل بڑا کرتا ہے اس طرف آنے کا، لیکن جب آنے لگتے ہیں تو رکاوٹیں بہت آ رہی ہوتی ہیں، جن کو بلاتے ہیں تو وہ آتے نہیں ہیں، وہ ساتھ نہیں دیتا، اور ہمارا بھی دل کرتا ہے لیکن ہم اس جگہ پر اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، آ نہیں پاتے، مختلف رکاوٹ ہو گئے۔ جب بھلے جذبات تھے، یعنی کوئی جذبات اچھے تھے، یعنی ہم یوں سمجھیے کہ بالفاظ دیگر اگر ہم کہیں تو ہم نیک بننے کی طرف آنا چاہتے ہیں، ہم اپنی اس لائن سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نہیں نکل پا رہے، بلاتے تو آ نہیں پا رہے، وہاں ماحول نہیں ہے، یہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ان کے ملے جلے سے جذبات چند ایک کے ملائیں، ہماری باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں، اور مجھے تو فائنلی دعا کروانی پڑی کہ اب ہم اینڈ کرتے ہیں۔ اگر شاید میں ڈیڑھ دو گھنٹے اور بیٹھتا تو یہ، کیونکہ یہ عموماً رات کی ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، یہ زیادہ تر جو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ رات والے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کا جذبہ ایسا تھا کہ ہمیں کو ایسے لوگ دیں، آپ کے مبلغین دیں جو ہمیں رات کو وقت دیں۔ اچھا، ان کا رات کو کون سا وقت؟ دو بجے، ڈھائی بجے، تین بجے، چار بجے، تو اب ہم فارغ ہو گئے۔ اب آپ میں سے اگر کسی کا وقت ہے تو ہمیں دیں، ہم آتے ہیں، یا آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ اب رات کو دو، ڈھائی، تین بجے، چار بجے، یعنی یوں سمجھے کہ نائٹ شفٹ پر مبلغین کی ایک ترکیب بنانے کی گویا کہ ہم کو غور کرنا پڑے گا، شعبہ بنانا پڑے گا، مجلس بڑا رات کی نکی کتاب۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ان کے جذبے تھے، یہ ان کے احساسات تھے کہ ہم آنا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، مگر وغیرہ وغیرہ، جو ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہوتی ہے ہم نیکی کی دعوت دے دیتے ہیں۔ لبے لباب یہ ہے گفتگو جو میں نے شروع کی، اس موضوع کو جو میں نے لیا، کہ وہ اس بات کے لیے پریشان تھے کہ ہمارے پاس اس طرح کا ماحول اور انوائرمنٹ نہیں ہے، اور میں اب جہاں بیٹھا ہوں ان کے پاس اس ماحول کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کہوں کہ اگر صبح، دوپہر، شام، رات مبالغہ نہ ہو تو قرآن ان کی نظروں کے سامنے ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور نہیں ہے، قرآن نظروں کے سامنے، اور ہمارے اطراف میں بارہ بارہ گھنٹے، آٹھ آٹھ گھنٹے تک قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں، ماحول بنا ہوا ہے۔ जहां जाएंगे वहां कुरान ही कुरान होगा। दिल की बीमारी दूर करने की 5 दवाएं जो हजरत सैयदना इब्राहिम खवास रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बयान फरमाई। आमतौर पर जिसको दिल का मर्ज हो वो किसी डॉक्टर के पास जाकर बात किया, डॉक्टर साहब दिल में दर्द हो रहा है, दिल में परेशानी है, दिल में घबराहट है, धक 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 ज़्यादा हो रहा होता है, तो डॉक्टर साहब 5 दवाएं लिख कर दें, तो बंदा 5 दवाएं लेगा और फौरन दिल की धड़कन का ना दिल के धक धक का इलाज करेगा कि यार ये थोड़ी ज़्यादा नहीं धड़क रहा। लेकिन हज़रत इब्राहिम खवास अलैह रहमा बगदाद शरीफ इनका मज़ार है, हर कब्रिस्तान में ऐसा माहौल नहीं है, यानी ऐसी कैफियत नहीं कब्रों की कि आप अंदर दाखिल हो सके, आपको बाहर से ही दुआ पर आपको इक्तफा करना पड़ता है, वरना अंदेशा है कि कोई कब्र पर पावना रह जाए। हर जगह कब्रें इतनी तरतीब और के साथ नहीं होती, रास्ते नहीं बने हुए होते हर जगह कब्रिस्तान में। एक कंपाउंड है हज़रत बहरुल दाना अलैह रहमा का मज़ार भी उस कंपाउंड के अंदर है, और वहीं पर कब्रिस्तान है। मुझे याद आता है कि हज़रत इब्राहिम खवास अलैह रहमा का वहाँ मज़ार, हमने फातिया भी किया है। अब ये अल्लाह के बहुत बड़े वली, और सच्ची बात यह है कि दिलों इतनी बीमारियों की का इलाज के ये डॉक्टर होते थे, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उस वक्त के उलमा और उस वक्त के सूफिया और औलिया ये ज़ाहरी तौर पर भी तबीब हुआ करते थे, शायद आपके इल्म में हो या ना हो। हज़रत सदरु शरिया अल्लामा अमजद अली आज़मी अलैह रहमा तबीब थे, हकीम थे, तिब मतब चलाते थे। तो इस तरह और भी हमारे औलिया और बुज़ुर्गान दीन आए हैं, उन्होंने ये काम किया है। तो अल्लाह करे कि हम इस 5 दवाओं को इस्तेमाल करने में कामयाब हो जाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम को पढ़ना महज इन्होंने नहीं फरमाया, इन्होंने जो बात इरशाद फरमाई है यह है कि कुरान मजीद की गौर व फिक्र के साथ तिलावत करना। यूँ ये इसको यूँ समझिए, डॉक्टर हमें दवा देता है, कहते हैं इसको नाश्ते से पहले लीजिएगा और इसको नाश्ते के 2 घंटे के बाद लीजिएगा। अब हम बोले नहीं, मैं इसको नाश्ते के 2 घंटे के बाद नहीं, इसको नाश्ते के साथ ही लूँगा, पहले की भी ना बाद की भी दवाई मैं साथ दूंगा। डॉक्टर बोलने से क्या होता है, दवा तो दवाई है, लेकिन हम डॉक्टर के कहने पर अमल करते हैं तब भी वो दवा हम पर असर करती है। मशहूर ताबई बुज़ुर्ग हैं हज़रत अबू अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये फरमाते साहबा किराम अलैहिम रिदवान में से जो हजरात हमें कुरान अजीम की तालीम दिया करते थे, उन्होंने हमें बताया कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से 10 आयतें सीखते और उस वक्त तक इनसे आगे नहीं बढ़ते थे जब तक हम उन आयात की तमाम इल्मी और अमली बातों का इल्म हासिल ना कर लें। इस कदर वो कुरान करीम, ये दौरे साहबा की बात हो रही है ना, और किन से पढ़ने की बात हो रही है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शान ये है कि ये आयत करीमा की तिलावत फरमाते हैं, हिकमत अता फरमाते हैं, और युज़क्कीहिम और तुम्हारी तस्किया नफ्स फरमाते हैं, ये आका तस्किया नफ्स फरमाते थे, यानी कि तिलावत भी थी, हिकमत भी थी और तस्किया नफ्स भी है बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो वो एक सिखाने का, बताने का, समझाने का जो अंदाज़ होगा वो हम समझ सकते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई शख्स नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा और सूरह आले इमरान पढ़ लेता तो हमारी नज़रों में बहुत काबिल एहतराम हो जाता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये जो गौर व फिक्र है या गौर व खौज है, इस पर अगर हम गौर करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। अल्लाह पाक हमें भी कुरान करीम को गौर व खौज से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बरसों में जाकर, शायद 10 साल या 20 साल में जाकर सूरह बकरा सीखी थी, या तो सूरह बकरा को जिस अंदाज से आपने पढ़ा था, उसके बाद आपने एक ऊँट नहर किया था शुक्राने में इतने सालों में जाकर, जबकि ये इन्हीं की ज़बान में थी, कुरान करीम तो अरबी ज़बान में है। और सैयद उमर फारूक आज़म की बात हो रही है कि जिनकी तो अक्ल भी क्या बात थी, इनकी अक्ल की, इनकी ज़हानत की, इनकी समझदारी की। तो कुरान करीम को उसके मायना पर और उसके मफहूम, यानी जो इसकी तफसीर है, अगर हम इसको कहें तफसीर के साथ पढ़ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गौर व खौस करना। एक बार नज़र गुजर दोबारा पढ़ें, इसके मज़ामीन ख़त्म नहीं होते ना, कुरान करीम के मज़ामीन ख़त्म नहीं होते। और मैंने पहले भी अर्ज़ की है, आप कारी इस्लामी भाइयों से, मदरसतुल मदीना से जो आप वाबस्ता हैं, पहले भी अर्ज़ की है कि एक वो वक्त है कि हम मदरसे में कुरान पढ़ते पढ़ाते हैं, اس میں ایک ہمارا ایک نصاب ہے، ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہمیں اس کی کارکردگی دینی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. مگر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں ہم اس طرح کی کوئی جاب پر نہیں ہیں، ہم اس طرح کی کسی ذمہ داری پر نہیں ہیں، اب ہم گھر میں ہیں یا کسی اور جگہ پر ہیں، اپنے مکتب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ بالکل یہ وقت شرائن ہمارے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہم قرآن کھولیں، پڑھیں اور اس کو سمجھیں. اگر ہم اس پر غور کریں تو شاید ہم میں سے ایک تعداد ہے جو اس معاملے میں خود اپنی نظروں میں شرمندہ ہو جائے گی کہ یار بات تو درست ہے، میں جب بھی قرآن کھولتا ہوں تو کسی کو پڑھانے کے لیے کھولتا ہوں، سعادت کی بات ہے. تم میں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ عظیم ترین کام ہے. تم میں سے بہتر ہوئے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس کام کی اور اس اہم قرآن کریم کی خدمت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. مگر اس کے علاوہ جو قرآن کریم کو پڑھنا ہے اپنے لیے، اپنی سمجھ کے لیے، اگر ہم آپ سے میں بات کریں کہ میں تو ہمیشہ آپ لوگوں پر رش کرتا ہوں کہ آپ کو اللہ پاک نے قرآن کو درست پڑھنے والا بنایا ہے اور آپ قرآن کی بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی قراءت کرتے ہیں، آپ میں سے بعض بڑے خوش الحان قاری ہیں، الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اچھا قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن فرشتوں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ پاک کی کرو رحمت ہے، بہت کرم کی بات ہے یہ. جتنا شکر ادا کرے بندہ کم ہے، بلکہ اللہ پاک کا روزانہ شکر اس کام پر کہ اللہ پاک اس عمل پر کہ اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق دی ہے. اگر میں کہوں کہ روزانہ کم از کم ایک سجدہ شکر تو بنتا ہے. جب آپ گھر سے واپس آئیں اور سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد گھر سے نکلنے سے پہلے، عموماً طور پر کہہ سکتے ہیں کہ تمام قاری صاحب مدرسے میں باوضو ہی ہوتے ہوں گے، انڈسٹریٹ سامنے قرآن ہے تو باوضو ہونا تو لازم بنتا ہی ہوگا کئی صورتوں میں. اب گھر سے بھی باوضو ہی نکلنا ہوتا ہوگا. اب اٹھے ہیں، چلو فجر پڑھ کر آپ سو گئے، فجر پڑھ کے ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دو گھنٹہ ہمارے قاری صاحبان سوتے ہوں گے، شاید نہ بھی سوتے ہوں، یہ تو فاصلے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا آنے جانے کا روٹ کتنا ہے. اگر اشراق چاشت پڑھ کے نہیں سوئے تو اٹھنے کے فوراً بعد اشراق چاشت پڑھنے کا تو وقت ہے، بندہ نہاتا دھوتا تو ہے نا، منہ ہاتھ دھوتا ہے، وضو وغیرہ تو کرے گا. تو با وضو ہو کر اگر اشراق چاشت نہیں پڑھ تو اشراق چاشت کی نماز پڑھنے کا وہ وقت تو ہے آپ کے پاس جب آپ گھر سے نکلتے ہوں گے. اگر نہیں عادت تو یہ عادت بننی چاہیے اشراق چاشت کی. مسئلہ ہوتا ہے عادت کا، جیسے اٹھتے ہی آپ کو سب سے پہلا خیال ناشتے کا ہی آئے گا. گھر والوں کو پتا ہے کہ انہوں نے ناشتہ کیے بغیر نکلنا نہیں ہے. جس طرح ناشتہ کیے بغیر ہم نہیں نکلتے، اگر عادت ہو جائے گی تو اشراق چاش پڑے بغیر بھی نہیں نکلیں گے. ہے اصل میں عادت پر، یہ تقریباً چیزیں چاہے برائی ہو یا اچھائی ہو ڈپینڈ کرتا ہے عادت پر، کہ ہماری عادت یا تو نہ اچھائی نہ برائی، نارمل مگر وہ روٹین ہو گئی، مباح مطلب نہ اچھائی نہ برائی، یا پھر بد قسمتی کے ساتھ برائی کی عادت ہو جاتی ہے کہ جب تک وہ برائی نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا، یا اچھائی کی عادت ہو جاتی ہے جب تک وہ اچھائی نہیں کرتا اس کو چین نہیں آتا. تو اس طرح چیزوں کی عادت بن جاتی ہے. ہمیں یاد ہے 2001 میں چل مدینہ کا قافلہ ہوا تھا، امیر سنت نے ساتھ ایک عمل، وہ شجرے میں ہی ہمارے، کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد زانوں تبدیل کیے بغیر 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدی الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ پورا پڑھنا ہوتا ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا، 10-10 بار پڑھنا ہوتا ہے. زانوں یعنی کہ جب آپ جیسے بیٹھے ہوئے تشہد میں جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو پاؤں تبدیل کیے بغیر، اس کی بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے. یعنی امیل سنت نے اپنے چل مدینہ کے اسلامی بھائیوں کی جن کی عادت ہوئی 2001 میں آپ نے عادت ڈالی تھی، اور آپ کی آج تک یہ آ رہا کہ آپ اس وقت زمین پہ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن عصر فجر و ظہر فجر و عصر کے بعد فرض کے بعد آپ کا یہ عمل آج تک جاری ہے، اور جن کا جاری ہے ان کا آج تک جاری ہے، وہ عادت ہو جاتی ہے. جیسے ہماری نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے، تقریباً کی عادت جس کی ہو گئی ہو گئی، یا تسبیح فاطمہ پڑھنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، تقریباً کی ہو جاتی ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا تسبیح نکالی اور چلتے 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 ہمیں پتہ ہے تسبیح، وہ یہ تسبیح فاطمہ ہماری روٹین میں آ گئی ہے، ہماری عادت میں شامل ہو گئی، جبکہ عادت کے طور پر نہیں عبادت کے طور پر پڑھیں گے تو ثواب بھی ملے گا، اور بہت ساری چیزیں جو ہماری عادت بن گئی ہیں. مگر وہ عادت محض عادت پر پڑھ لیں گے تو نہیں، ہمیں نیت کرنی پڑے گی کہ میں اس کو ثواب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اس طرح تلاوت قرآن کریم کا اگر ہمیں اللہ کرے کہ جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم اس کو اس انداز پر پڑھیں اور دیکھ کر پڑھیں, سمجھ کر پڑھیں, اور ایک ایسے ٹائم میں پڑھیں, جیسے میں نے اشراق چارج کی مثال دی آپ کو, پڑھ لیں اور ہو سکے تو آپ کو تو دیر بھی نہیں لگے گی, کوئی چند آیات, ایک رکوع. اگر ایک رکوع کو میں کہوں کہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو شاید آپ کہیں گے یار بہت وقت لگے گا, چند آیات لے لیں. اے ایمان والو, جو ہمارے اپنے مفتی قاسم صاحب کی کتاب ہے وہ لے لیں, ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ اس سے لے لیں, اور جہاں تک پڑھا پڑھا نشان لگا دیں گے کل آگے پڑھوں گا, دو منٹ, چار منٹ, پانچ منٹ. یہ قرآن کریم کا پڑھنا یہ ایسا پڑھنا ہے کہ جس میں صرف آپ نے پڑھا ہے, اپنے رب کے لیے پڑھا ہے, اس پر کوئی معاوضہ نہیں ہے, صرف رب کے لیے تلاوت کی, یا پھر رات کو کسی موقع پر یا کسی اور لمحے پر. لیکن میں ایک ایسا ہے کہ بندہ نکلتے نکلتے ایک روٹین, یہ آپ کی روٹین میں آ جائے گا انشاءاللہ, آپ دعائیں دیں گے. اگر یہ روٹین میں نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں, جن کی روٹین میں نہیں ہے کہ میں باوضو نکلوں گا اور اگر مجھے اشراق چاش کی نماز مدرسۃ المدینہ میں مل گئی مکہ مدینہ, نہیں ملتی یا کوئی روٹین میں نہیں ہے تو میں گھر سے پڑھ کر نکلوں گا, پھر ناشتہ کر لوں گا اور قرآن کریم کی چند آیات مع ترجمہ تفسیر, چاہے وہ اے ایمان والو لے لیں, تعلیم القرآن لے لیں دو جلدوں میں, سراۃ الجنان لے لیں دس جلدوں میں, جو اللہ پاک آپ کو تحفہ, خزائن العرفان لے لیں, نور العرفان لے لیں, سب ہماری تفاسیر ہی ہیں, مگر میں یہ مشورہ دوں گا تفسیر کے ساتھ, اور اس کو بار بار پڑھنے کا ہمیں موقع ملنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ پڑھ رہا تھا تو قرآن کریم کی وہ آیات کریمہ میرے سامنے, وبالوالدین احسانا, یہ پڑھ رہا تھا میں خزان عرفان میں, تو جب میں پڑھ رہا تھا تو پڑھتے ہوئے سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمٰ نے جب میں نے شرح پڑھی, اے تفسیر پڑھی, تو تفسیر کے اندر بہت تفصیل سے نہیں لیکن میں اگر دیکھوں تو ایک ساتھ کو 10 یا 12 نکات بیان کیے, پوائنٹس بیان کیے مفتی صاحب نے, کہ احسان اور بھلائی, ماں باپ کے ساتھ احسان اور بھلائی سے مراد کیا ہے. حالانکہ یہ بہت ساری کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, لیکن جس خوبصورتی اور جس ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھا, تو میں نے اس کی فوٹو کھینچ لی پڑھنے کے بعد, میری ریکارڈنگ تھی یہ اپنے سوشل میڈیا کی, یار آپ کا کانٹینٹ بعد میں پڑھیں گے, پہلے یار میرے پاس یہ مفتی صاحب کا کانٹینٹ موجود ہے, اس کو پھر ترتیب کے ساتھ, میرے پاس موبائل میں تھا, ترتیب کے ساتھ لکھا اور لکھ کر میں نے اس کی ریکارڈنگ دے دی تاکہ امت تک یہ جتنی پہنچتی کہ پہنچے, لیکن کیا خوب لکھا ہے مفتی صاحب نے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں, یہ سب میں مشورے دے رہا ہوں آپ کو, آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھتے پڑھتے موبائل تو تقریباً ہمارے پاس ہے, ہمارے جیب میں موبائل کہاں دور چلا جاتا ہے, تو آپ اپنا ایک فولڈر بنا لیں, تفسیر کا فولڈر بنا لیں, تفسیر قرآن تقریباً موبائلوں میں فولڈر بن جاتے ہیں, جن کو آتا فولڈر بنانا, فولڈر بنا لیں اور فوراً آپ مطلب کہ پڑھتے پڑھتے فوٹو کھینچ لیں, نشان لگائیں, فوٹو کھینچ لیں, تصویر کھینچ لیں, یا موبائل میں پڑھ لیں تفسیر قرآن سراۃ الجنان, تو اس کو بک مارک میں سیو کر لیں آپ, تو اب بھی آپ کے لیے بڑا زبردست کام ہو جائے گا. یہ مختلف مواقع پر بچوں میں بیان, اب جیسے میں نے بھی بیان کیا والدین کے تعلق سے, اب آپ کے سامنے ہیں, تو بچوں کی تربیت بھی تو آپ کا میرا کام ہے نا, مطلب آپ کا میرا کام صرف قرآن کریم ان کو درست پڑھانا تو نہیں ہے. اگر ہم معلم کے خصوصیات پر غور کرتے ہیں, بالخصوص جو قرآن کریم پڑھاتے ہیں, جب اگر ان کی خصوصیات پر غور کریں, انشاءاللہ آؤں گا میں آپ کو کچھ پوائنٹس بنے بیان کر دوں گا, بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جائیں گے. تعلیم اور تربیت ہمارے تو دو کام ہیں نا, تعلیم اور تربیت, تعلیم بھی دینی ہے تربیت بھی کرنی ہے, تعلیم بھی دینی تربیت کرنی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معلم ہیں, آپ کے جو معلم ہونا ہے وہ اسی انداز پر ہے, آپ کی تعلیم اور تربیت ہے, تعلیم اور تربیت ہے, تعلیم اور تربیت ہے. جو صرف تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے تو وہاں پر وہ فوائد حاصل نہیں ہو پاتے. تو میں نے جیسے میں نے کہا کہ یہ آپ کے پاس موبائل میں سیف ہو جائے گا, جب موبائل میں سیف کر لیں گے آپ کے پاس چیز ہوگی, تو کہیں بھی آپ کو بیان کا موقع ملتا ہے یا کہیں ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے, بچوں کی تربیت کا موقع ملتا ہے کہ دیکھو بیٹا والدین کے ساتھ یہ ہے, والدین کے ساتھ یہ ہے, والدین کے ساتھ یہ ہے. بعض اوقات ہم ایسے اجتماع میں ہمیں بیان کا موقع ملتا ہے جہاں پر کسی کی والد یا والدہ کا انتقال ہو گیا. اچھا والد کا انتقال تو پہلے ہو گیا تھا, والدہ کا انتقال اب ہوا, اب نہ والد ہے نہ والدہ, اب وہاں پر ہم ماں باپ کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا بیان کتنا کریں گے, یا ان کے وفات پانے کے بعد اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے اس پر بیان کریں گے. موضوع بدل گیا نا, کہ والدین کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ بیان کریں گے. اسی طرح سورہ نساء کی طرف آئیں گے اور دیگر جہاں فیملی کا بیان قرآن کریم میں جہاں فیملی کا بیان موجود ہے، جب اس طرف آئیں گے اور جب اس کو پڑھیں گے اور جہاں پر وہاں پہ ہمیں سارے موضوعات ملتے ہیں، میں اس سے صلاۃ الجنان آپ کو زیادہ پریفر کروں گا کہ صلاۃ الجنان کو سامنے رکھیں، اس میں ہمیں حدیثیں مل رہی ہیں، صلاۃ الجنان میں ایک سے ایک حدیثیں مل رہی ہیں، وہ مختلف موضوعات پر حدیثیں ملتے ہیں، پھر کئی جگہ پر آپ کو فقہی جزیہ مل جاتا ہے، یہ مفتی صاحب نے جو لکھی ہے تفسیر، اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، فقہی جزیہ مل جاتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے، حکم بھی وہاں بعض اوقات مل جاتا ہے، اور پھر وہیں پر حاشیے میں ہمیں یہ بھی مل جاتا ہے کہ اگر یہ اس کی کوئی تفصیلی کتاب ہے تو نیچے حاشیے میں لکھا ہوتا ہے کہ مزید تفصیل آپ یہاں پر دیکھ لیں، فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ ہے، بارِ شریعت کا بھی حوالہ ہے، امیر سنتی کتابوں کا بھی حوالہ وہاں پر دیا گیا ہے، تو الغرض یہ سب میں آپ کو قرآن کریم کو غور و خوض سے پڑھنے کے تعلق سے صرف بیان کر رہا ہوں، مگر اس میں جو کچھ ہمیں موضوعات ملتے چلے جا رہے ہیں ذرا اس پر بھی غور کر لیجیے گا، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، ہم گھر پہ آتے ہیں، گھر پہ جا سورہ نور آپ پڑھتے ہوں گے، سورہ نور آپ نے پڑھا ہوگا، اور سورہ نور کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں قرآن کریم گھر میں داخل ہونے اور کس کے گھر میں کیسے داخل ہونا اس کی تربیت سورہ نور کے اندر ہے، موضوع کی اہمیت کو ہم سمجھیں نا، قرآن کریم میں تو جو بیان ہے وہ اہمیت والا ہے نا، جو چیز قرآن کریم اللہ پاک نے اتار دی، قرآن کریم میں جس موضوع کو بیان کر دیا وہ موضوع کتنا اہم ہوگا، چلنا کیسے ہے قرآن کریم بتاتا ہے، بولنا کیسے ہے قرآن کریم بتاتا ہے، کسی گھر میں جانا کیسے، اپنے گھر میں جانا کیسے ہے قرآن کریم بتاتا ہے، گھر کے ماحول کو قرآن کریم بیان کرتا ہے، گھر کا ماحول کیسا ہے، اگر میں کسی گھر جاتا ہوں تو مجھے کیسے جانا چاہیے، اگر آپ اپنے گھر میں آتے تو کیسے جانا چاہیے، کوئی بلائے تو کیسے جانا چاہیے، کسی نے بلا لیا ہے تو وہ اذن ہے یا نہیں ہے، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں سورہ نور کے اندر آپ کو کئی اس طرح کے موضوعات مل جائیں گے، مرد اور عورتوں کے تعلق سے موضوعات، جہاں لباس کا ذکر آیا کہ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے نا، قرآن کریم کے اندر ہے، پورا ایک معاشرتی بیان ہے، پورا ایک فیملی بیان ہے، یعنی کہ فیملی کیا ہے ایک، اگر ہم غور کریں، اگر ہم قرآن کریم کے اندر میں اس وقت ہم اور آپ قرآن کریم کی مطلب کہ جو آیات اور جو مضامین قرآن کریم صرف اس کے اوپر اگر ہم غور کر رہے ہیں، کیونکہ غور و فکر کے ساتھ تلاوت ہے قرآن کریم کا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، تو اگر ہم قرآن کو دیکھتے ہیں اپنی فیملی کو دیکھتے ہیں، فیملی بیسیکلی ایک بنیادی طور پر ماں باپ بچے میاں بیوی، رائٹ، بیسیکلی ماں باپ بچے اور میاں بیوی، اب بچوں میں جاتے تو وہ بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں پھر نیچے جاتے ہیں تو، لیکن اگر ہم اوور آل اگر تھوڑا سا اوپر جاتے ہیں تو والدین، والدین بھی اوپر چاہیں، بچے اور میاں بیوی، ان سب کے تعلق سے قرآن کریم میں موضوع موجود ہے، بچوں کے تعلق سے، اولاد کے تعلق سے ہے، شوہر کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے ہے، والدین کے تعلق سے ہے، سارے بیانات قرآن کریم، پوری پورا فیملی کا بیان قرآن کریم میں موجود ہے، اب جب ہم تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب تو پڑھ کے نکل کے بچے کو حفظ ان کو حفظ کرانا ہے، لیکن پڑھتے پڑھتے ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے، آپ بچے کو پڑھا رہے ہیں اور بچے کو پڑھاتے پڑھاتے آیت آئے نشان لگا دیں کہ اس آیت کو میں نے بعد میں جا کے پڑھنا ہے، اتنی کمال کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، پڑھتے 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 بیان کر دیں، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تفسیر صلاۃ الجنان ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو جیسے کسی آیت کریمہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اب مفتی صاحب نے اس تفسیر کے اندر چار آیات تفسیر میں لکھی ہوئی ہیں، اسی موضوع کی آیت سورہ بقرہ میں، پھر نہیں چاہتے اسی موضوع کی آیت فلاں صورت میں، اسی موضوع کی آیت فلاں صورت، اور وہ آیتیں چل رہی ہوتی ہیں، آپ کو میں مطلب مجھے بتاتے ہوئے مزہ آ رہا ہے، آپ سوچیے کہ کرتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہوگا، اب وہ پڑھتے پڑھتے یعنی کہ فوراً وہ آیت کریمہ آئی، جیسے مثال کے طور پر ہم کسی بھی صورت کی آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، آیت کریمہ میں نیچے تفسیر میں لکھا ہے کہ جیسا کہ فلاں آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موضوع وہی ہے، وہیں پر اسی آیت کریمہ کی طرف چلے جاتے ہیں، جو آیت کریمہ وہاں لکھی ہوئی ہے فوراً، یہ تو موبائل ہے نا، اب اس میں موبائل نہ بھی ہو تو چلو جلدے تو نہیں ہے کہ یار اب یہ جلد اٹھاؤ یہ جلد اٹھاؤ، یہاں تو فوراً تھوڑا سا پیچھے گئے اور اس صورت پہ گئے، وہ آیت کریمہ، ہاں اچھا اس آیت کریمہ میں اور آیات لکھی ہوئی ہیں، یعنی ایک آیت کی تلاوت اور ایک آیت کا مطالعہ کرتے کرتے چھ چھ آٹھ دس دس قرآن کریم کی صورتوں کی ان آیت کا مطالعہ ہو جاتا ہے، پانچ منٹ کے لیے بعد اوقات آپ قرآن کریم کو کھولتے ہیں یا تفسیر کھولتے ہیں اور آپ کا آدھا گھنٹہ نکل جاتا آپ کو پتہ نہیں چلتا، اور آدھا گھنٹہ نکل گیا لیکن اس وقت سیر ہی نہیں ہو رہی ہوتی، تو قرآن کے مضامین ختم نہیں ہوتے، اس کے پڑھنے والا سیر نہیں ہو سکتا قرآن کریم سے، اگر ہم صرف فیملی کو بھی لیتے ہیں نا کہ مجھے گھر میں کیسے رہنا ہے، بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میں باپ ہوں، مجھے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. یعنی میں اگر بات کروں، اگر مجھ سے پوچھیں تو پیرنٹنگ، جس کو پیرنٹنگ کہتے ہیں، والدین کو کیسا ہونا چاہیے، باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اگر میں اسپیشلی تو اس پہ جاؤں، اسلامی بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک بڑی ایک تعداد ہوتی ہے جو والد ہیں، یا آج نہیں تو کل اللہ نے چاہ تو بن جائیں گے. سورہ لقمان پیرنٹنگ کا نصاب ہے، اور اس کو پڑھیں تفسیر سراط الجنان کے ساتھ. اب اتنے پرانے بزرگ ہیں حضرت لقمان، ان کے نام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے بیان ہوا. ان کا نام حضرت لقمان، سوڈان کا نام اور حضرت لقمان کا نام، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آیا ہے، الحمد للہ. میں ابھی پچھلے دنوں وہاں تھا، یو کے میں تھا، تو وہاں پر یو کے میں تھا، اور شاید اسکاٹ لینڈ میں تھا، یو کے اسکاٹ لینڈ میں تھا. وہاں پر ایک بیٹھے تھے کچھ امام اسلامی بھائی، علماء وہاں کے، جو مذہبی طبقہ تھا، ان کے ساتھ ایک سمجھے بیٹھنا تھا، بات چیت تھی، لنچ بھی تھا. تو وہاں ایک امام صاحب آئے تو سوڈان کے تھے. اب وہ جیسے ہی سامنے آئے تو ان کا جب تعارف ہوا میرے سامنے کہ سوڈان کے، تو میں نے تفسیر صلاۃ الجنان سے دو حدیثیں تھیں جن میں سوڈان کا ذکر تھا، میرے پاس موجود ہے. سورہ لقمان جہاں شروع ہوتی ہے نا، اسی میں حضرت لقمان کا ذکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہیں پر یہ دو حدیثیں بیان کی گئی ہیں. تو میں نے وہ جو دو حدیثیں نکالی اور میں نے ان کو سنا دی، اور میں نے کہا یار آپ تو اس ملک کے ہو جس ملک کا نام تو میرے مصطفیٰ نے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوڈان والوں کے تعلق سے بیان کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اتنے خوش ہو رہے تھے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، جو بھی کیا اللہ کی توفیق سے کیا، اللہ کی عطا سے کیا نا، ان کو حکمت تو اللہ نے عطا فرمائی نا، اور اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں. اب آپ غور کریں وہ نصیحت کیا تھی، اس کی اہمیت کیا ہوگی، اس نصیحت کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور اس نصیحت کا ہمارے گھر پر، ہماری فیملی پر، ہمارے بچوں پر امپیکٹ کتنا ہوتا ہوگا. کہ اللہ کریم نے حضرت لقمان کی وہ نصیحتیں کہ اے میرے بیٹے کر کے جو آپ نے بیان کی، ان نصیحتوں کو اللہ پاک نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل کیا، ان نصیحتوں کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرما دیا. لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، لقمان نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے. تو الحمدللہ اللہ احسانی اس کو صلاۃ الجنان سے تفصیل سے پڑھنے کا موقع ملا، کیونکہ وہاں پر میرا ٹاپک ہی پیرنٹنگ تھا. میرے چار فیملی اجتماع تھے جن میں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی شریک ہوئیں، اسلامی بہنیں پردے میں ہوتی تھیں، مگر وہاں کا سب سے بڑا ٹاپک ہی، یو کے کا یا اس طرح کے ممالک کا سب سے بڑا ٹاپک ہی اولاد کا پرابلم ہے. اب وہ اولاد کو کوستے ہیں، اور میں ان کو جا کر سمجھاتا تھا کہ اولاد کو کوسنے کے بجائے اپنے قبلے درست کر لو، بنیاد صحیح ہوگی تو عمارت صحیح کھڑی ہوگی، بنیاد بھی پرابلم ہے تو عمارت کہاں سے صحیح کھڑی ہوگی. ماں باپ اپنا معاملہ درست کریں، ماں باپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں اور ہم سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مطلب کہ یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. تو میرا ٹاپک ہی پیرنٹنگ تھا، مگر اس کے لیے مجھے مضمون کہاں سے ملا، مجھے مواد کہاں سے ملا، کانٹینٹ کہاں سے ملا؟ سورہ لقمان سے. پڑھیں پتا چلے گا مجھے گھر میں کیسے رہنا ہے، اپنے بیٹے کو نصیحت کیسے کرنی ہے، اپنے بیٹے کو سمجھانا کیسا ہے. ابے بیٹھ جا، وہ بتا یار مطلب کہ یہ کیسے بولے گا باپ اپنے ابے تبے، تو باپ بیٹے سے نہیں کرے گا نا. وہ طریقہ جو اولاد کو تربیت اور اولاد کو نصیحت کرنے کا ہونا چاہیے، وہ انداز، یہ حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پورے انداز اور بیان سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کون کون سی نصیحتیں کی، اچھا کس انداز سے نصیحتیں کی، نماز کے تعلق سے، اللہ پاک کی وحدانیت کے تعلق سے. نصیحت کا انداز سمجھے یار، غور و خور، غور و فکر، یعنی بیان کیا کر رہے ہیں، سمجھا کیسے رہے ہیں، ان کی گفتگو کا انداز کیسا ہوگا، بیٹے کو سمجھانے کا انداز کیسا ہوگا، لفظوں کا انتخاب کیسا ہے. یعنی میں حافظ نہیں ہوں کہ مجھے یہ آیتیں یاد ہو جائیں، مگر الحمدللہ آپ کے سامنے مضمون ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. میں حافظ نہیں ہوں، کاش کہ میں حافظ ہوتا، یقین مانے صدمہ ہے یہ، کاش کہ میں حافظ ہوتا. حافظ ہوتا قرآن کو پڑھنے کی توفیق بھی ہوتی، قرآن کو سمجھنے کی توفیق بھی ہوتی، ورنہ وہ بھی حافظ ہیں جو رجب میں ہی شروع ہو جاتے ہیں جب رمضان آنے والا ہے، ورنہ پورا سال پتہ نہیں ہوتا. یوں قرآن کو پڑھنا سمجھنا، اب یہ پورا فیملی بیان ہے. ابھی پچھلے دن اس موضوع پر بات ہو رہی تھی، عورت کے تعلق سے کہیں ہم میں بیٹھا ہوا تھا کہ عورت کو انڈیپینڈنٹ ہونا، یہ جو چلا ہے کھڑا ہونا، عورت بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو، کام کرے، میاں بیوی کے تعلق سے ڈسکس ہو رہی تھی. تو اب وہ چونکہ سورہ نساء میں وہ ساری پڑھی تھی الرجال قوامون علی النساء، اب اس کے بعد پورا ایک ذکر ہے کہ مردوں کو جو فضیلت ہے، مردوں جو مرد افسر ہیں عورتوں پر، یہ کیوں ہیں کہ یہ خرچ کرتے ہیں، ان کی فضیلت کی وجہ لکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، پھر آگے اللہ پاک ان کی فضیلت کی وجہ بھی بیان فرماتا ہے کہ ان کو یہ فضیلت تم پر کیوں دی گئی ہے، اس پر خرچ کرنا شامل ہے، نہ نفقہ تو مردوں پر ہے. پھر عورت کا اس طرح مرد کا اپنے شوہر کا ساتھ دینا یہاں مراد نہیں ہوتی جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے. آج کل ماحول تو یہ کہ میں بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں، کل کو میرے پر آئے تو میں بھی آزاد ہو جاؤں، میں بھی شوہر کے ڈیپینڈ بنا رہا ہوں. تو خود ایک ایسی آزادی کا بیج ڈال دیا گیا اس کے دماغ کے اندر کہ یہ پھر تھوڑی سی اس چیز پر اتر آتی ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر شوہر کا گھر چلانے کے لیے، شوہر کی رسک میں مدد کرنے کے لیے، گھر کی تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے، اگر وہ اپنے گھر کے اندر شریعت کے مطابق اگر قصبے کیا کہتے ہیں گھریلو قصب اختیار کرتی ہے تو ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا نا. پھر شوہر کو کیا کرنا چاہیے، یہاں تو شوہر بھی ٹولا ہوا ہے نا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ کر کچھ کر کچھ کر اور اس کو نکال دیتے ہیں، باہر نکال دیتے ہیں، بڑی بڑی مشکل ہے. اب قرآن کو اگر ہم یوں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے رہنمائی ملتی ہے. اور صلاۃ الجنان بار بار میں کہہ رہا ہوں، صلاۃ الجنان آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ تفسیر قرآن حدیث سے، ایک تو تفسیر قرآن قرآن سے اور ایک تفسیر قرآن حدیث سے، یہ دونوں چیزیں ہم کو وہاں مل رہی ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پڑھنے کا لطف اٹھاتے رہیں اور آگے پڑھ پڑھ کر اپنے گھر کو سنت و برا ماحول بناتے رہیں کہ کس طرح ہمیں گھر کے اندر اپنے ماحول کو بنانا ہے. وہیں حدیثیں آئیں گی، وہیں پر گھر میں رہنا آئے گا، وہیں عورتوں کے ساتھ سلوک کرنے کا بیان قرآن کریم میں ملے گا، عرف کیا ہے، عادت کیا ہے، معاشرہ کیا ہے، سارا بیان ملے گا. مگر اب اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا. قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا اگر وقت نہیں نکال پاتے تو پھر ہم وقت کس چیز کا نکالیں گے؟ یہ تو ہماری زندگی کا نصاب ہے، مسلمان کی زندگی ہمارا کیروکلم ہے، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت، اور ان دونوں کو ہم نے پڑھنا پکڑنا ہے، اس کو سمجھنا ہے. صرف اس کو اپنے پروفیشن کے طور پر تو نہیں نہ لینا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، یہ بڑا فضیلت والا کام ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آقا نے فرما دیا تو اس پر کیا بندہ کلام کرے گا، کہ تم میں سے بہتر ہو جو قرآن سیکھ کے دوسروں کو سکھائے. اور اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت دی ہوئی ہے، جس کو دی ہوئی ہے. اخلاص شرط ہے معلم کے لیے، اخلاص کا بنیاد، اخلاص بنیاد ہے کہ میں جو کر رہا ہوں میں مخلص ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میں قرآن کی خدمت کے لیے کر رہا ہوں. پیسہ میں اس سے زیادہ پیسہ کہیں اور کما لوں گا، شاید کہنے کو میں کہہ رہا ہوں، میں اسے زیادہ پیسہ شاید کہیں اور کما لوں گا، لیکن کہیں پیسہ تو ملے گا، لیکن خدمت قرآن کی سعادت مجھے یہاں مل رہی ہے. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. تو سب سے بنیادی چیز معلم کے لیے کیا بنتی ہے؟ اخلاص، کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو. اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو سب سے پہلی چیز جو بنتی ہے وہ بنتی ہے اخلاص، کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے بندہ قرآن کریم کو کی خدمت کرے، خدمت قرآن کو یہ اختیار کرے. اور اپنے اگر اخلاص ہوتا ہے نا، وہ جو ہمارے یہاں ایک جو پرابلم ہے نا، ڈانٹنا جھاڑنا، یا بعض جگہوں پر، ہر جگہ نہیں ہے، چند ایک جگہوں پر بدقسمتی کے ساتھ مارنا، یہ سب ختم ہو جائے گا اگر صحیح طور پہ اخلاص آ جائے. اچھا، یہ نیتیں بنانی پڑتی ہیں، یہ خود سے نہیں بن جاتی کہ میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں اللہ کے لیے پڑھا رہا ہوں، میں اللہ جیسے تلاوت کرتے ہیں نا، ایسے ذکر کرتے ہیں نا، ایسے اس کی رٹی لگانی پڑے گی، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. مجھے یاد ہے کہ امیل سنت نے ایک بار امامہ باندھا اپنے کمرے میں ہی، امامہ باندھا اور کھول لیا. اچھا، جماعت سے وضو کر کے باہر آئے، وضو کر کے باہر آئے باتھ روم سے، تو امامہ کھلا ہوا تھا، اور جب جماعت سے نماز پڑھنے ہم جا رہے تھے مسجد میں، فیضان مدینہ کی بات ہے، اور امامہ باندھا پھر کھول لیا. اچھا، اب میں نے سوال نہیں کیا، میں عموماً سوال کرتا نہیں ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ضرورت ہوگی تو خود ہی بتا دیں گے، اور سوال نہ کیا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کوئی فضول کام کریں گے نہیں، وہ مقصد ہوگا تبھی کھولا ہے، ورنہ تو کھولتے کیوں. میں اپنے پیر کو کیوں سمجھوں کہ پیر کا مقصد نہیں ہوتا، بے مقصد کام کرتے ہیں. بے مقصد کام کرنے والا کیا یہاں تک پہنچا ہے؟ تو یہ میں طبیعت میں، میں پوچھتا نہیں ہوں. نارمل جنرلی آپ 99% سمجھ لیں، پوچھتا نہیں ہوں کہ یہ آپ نے کیوں کیا. ضرورت ہوگی تو بتا دیں گے. حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا نہیں تھا لوہے کا، یاد ہے؟ یہ فیضان سنت میں لکھا ہوا ہے. حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے ہاتھ پر لوہا پگھل جاتا تھا، وہ جب انہوں نے زرہ بنائی تھی تو آپ نے پوچھا نہیں تھا کہ کیوں بنا رہے ہیں، لیکن جب بن گئی تو خود ہی بتایا کہ اس کا مقصد کیا ہے. یہ ادب ہمیں قرآن سکھاتا ہے، یہ ادب ہمیں حدیث سکھاتا ہے، یہ ادب ہمیں بزرگوں کی باتیں سکھاتی ہیں. کیونکہ ہر سوال کا جواب ان کے پاس تو جواب ہے، بزرگوں کے پاس جواب ہوتا ہے کہ میں نے کام کیوں کیا، مگر کیا تمہاری عقل اس جواب کے متحمل ہے؟ کہ تم اس جواب کو سن سکو گے؟ تم اس جواب کو ہضم کر سکو گے؟ تم اس جواب کو ڈائجسٹ کر سکو گے؟ تم اس جواب کی اپروچ تو ہے؟ یہ میں اپنے بارے میں دیکھتا ہوں تو اپنے کو تو ہے ہی کچھ نہیں، تو پوچھنے کا کوئی ہے ہی نہیں کہ پوچھو. اچھا، پوچھنے سے اگلا ٹینشن میں بھی آ جائے نہ بتانے کا، وہ تو نہ بتائیں تو بولے اس کو وسوسہ آ رہا ہوگا، یہ ٹینشن میں آ جائے گا، یہ پریشان ہو جائے گا، میرے بارے میں کیا سوچے گا، تو اپنے بھی پریشان، جس سے پوچھا وہ بھی پریشان، تو پریشان پریشان میں کیسے کام ہوگا؟ تو نو کوشچن، ہاتھ دے دیا دے دیا، اب سوال نہیں ہے. تو اب چلتے اس حکایت کی طرف. تو امامہ باندھا، پھر کھول لیا، پھر باندھا، پھر خود ہی بتایا کہ نیت کرنا بھول گیا تھا اس لیے میں نے کھولا، پھر نیت کر کے پھر امامہ باندھا. ہمارا تو یہ ہے نا کہ رکھ دیا پھر پہن لیا، رکھ دیا پھر پہن لیا، رکھ دیا پھر پہن لیا، ہمارا تو ایسا ہے. بولا اندر سونگو بھی تو صحیح. امامے کو پوچھو تجھے کھلے کتنا ٹائم ہوا، بولے گا بس کیا کرو، کسی سست بندے کی نظر ہو گیا ہوں میں. نہیں، یقین مانے امامہ نہیں کھولتے، بس سیٹ ایڈجسٹ کرتے رہیں گے، صحیح ہے. ارے بھیا کھول کے پھر باندھ لو یار، کھولنے کا بھی ثواب باندھنے کا بھی ثواب. لیکن نہیں، یہ بندہ بندھایا رہے گا، بندہ بندھایا پہن لیں گے، بندہ بندھایا رہے گا. اب کون باندھے کون کھولے؟ ارے بھیا نیکیاں ہیں یار، باندھنے کھولنے پہ نور ملتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں. پڑھا نہیں ہے کیا کتابوں کے اندر؟ مگر نہیں. اچھا، اب وہ بندہ بندھا پسینہ تیل ٹوپی، اب ہفتے میں ایک بار دھلے گا ٹوپی، دو ہفتے میں ایک بار دھلے گی یار، وہ ہمارا سر ہے، کوئی میلا کچیلا تھوڑی ہے، بلکہ سر تو چھپایا ہے ہم نے. ایسا نہ کریں. بچوں کی بھی تربیت کریں صفائی کے تعلق سے، ستھرائی کے تعلق سے. بچہ بھی کہتا ہوگا قاری صاحب بس امامہ نہیں اتارنا باقی، یہ سزا میری کم نہیں ہے. ایسا نہ، نہیں یاد کیا لے میں امامہ اتارتا ہوں. کرے گا؟ نہیں 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 کروں گا، یہ صرف چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو ضروری نہیں ہے. اچھا بولے گا نہیں قاری صاحب مار کھا لوں گا، میں بے ہوش نہیں ہوں گا میں. تو امامہ شریف، ہم تو موٹر سائیکل پہ بھی نہیں ہوتے نا، اب تو موٹر سائیکل پر ہوتے ہیں، یا باہر آپ کا گھومنا زیادہ ہوتا ہے، سفید امامہ ہیں، سمجھ سکتے ہیں آپ. آپ کو شاید نظر نہیں آتا، آنکھیں دیکھ دیکھ کر عادی ہو گئی ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہوگا. کسی دھلے ہوئے کے ساتھ بیٹھیں گے تو پتا چلے گا، وہ کہیں دھلے ہوئے کے ساتھ بیٹھے وہ فوٹو کھینچ کے بول دیا سرف میں دھونے سے پہلے سرف میں دھونے کے بعد. اللہ اکبر. بچوں کو تو سمجھاتے ہو گے نا آپ. اچھا کہتا قاری صاحب جیسے آپ ایسا میں، آپ نے خود ہی کہا تھا مجھے دیکھ کر چلا کرو، آپ کو دیکھ کر چل رہا ہوں. آپ بتا دیجیے گا کتنے دنوں میں کیا دھونا ہے. تو صفائی ستھرائی کا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی ہوگا، اگر یہ نیت ہو جائے نا قبلے کی طرف منہ کر کے. اب آئینہ، آئینہ ہی قبلے کے اپوزٹ. او بھیا اب بیت المقدس ہمارا قبلہ نہیں رہا، مسجد قبلہ ادھر ہے، آئینہ ادھر ہے، منہ میرا بیت المقدس کی طرف. یا تو آئینہ قبلے کے سامنے رکھ دیں، اگر آئینے میں دیکھے بغیر امامہ نہیں بنتا، اگر ہم آئینے میں دیکھ کر امامہ باندھے تو شاید مجھ سے نہیں بندے گا، پریشان ہو جاؤں گا یہ کیا ہو گیا، مجھ سے آئینے میں امامہ شاید نہ بندے. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کا آئینے کے بغیر امامہ نہ بندے، بلکہ آپ میں سے بات دیکھو گے جو خود ابھی بھی آج اپنا امامہ نہیں باندھتے ہوں گے، ذرا یار تھوڑا کھینچنا، وہ ادھر سے جائے گا ادھر سے جائے گا، پھر پٹیاں مٹیاں بنائیں گے، پھر وہ یوں آئے گا، پھر حضرت کی دستار بندی ہوگی. اب اتنی محنت سے جو بندھوایا ہو کہاں وہ روز باندھے گا، وہ یہی بولے گا ایک ہفتہ دس ہفتہ پندرہ دن رہے گا نہیں رہے گا. ہاں اور کس دے یار، اور ٹائٹ کر دے، بولے دو دن سر میں درد رہے کوئی پرابلم نہیں ہے، امامہ نہیں باندھے گا یار اپنے سے. اب یہ ساری چیزیں، امامہ ایک منٹ سے کم میں بنتا ہے، ٹک 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 امامہ بن گئے. میرے نواز سے وہ باندھ لیتے ہیں یار، ان کو بھی آئینے کی ضرورت نہیں ہے، امامہ وہ بھی یوں ٹک 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 کر کے باندھ دیتے ہیں. مگر یہ بازوں کو ہے کہ وہ پٹیاں مٹیاں بنیں گی، تھوڑی سی دھاڑیاں بنیں گی، ایک دو تین چار،
سات دانت سات دھاریاں بنائیں گے طاقت عدد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا, مگر ایک وقت لگتا ہے. مگر یہاں اگر اس میں بھی اہتمام کیا ہے آپ نے, کیا اہتمام ہے؟ بسم اللہ شریف پڑھوں گا, قبلے کی طرف منہ کر کے باندھوں گا, سنت اور عمل کرتے باندھوں, کم از کم تین نیتوں تو چار نیتوں بنتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, سنت پر عمل کرتے ہوئے بسم اللہ شریف پڑھ کر اور قبلے کی طرف منہ کر کے امامہ باندھوں گا. یہ بنے الحمد للہ رب العالمین, اللہ احسان امیر سن کے ساتھ اتنا اس کو دیکھا ہے, اگر میں کہوں کہ بالکل اس کی عادت جڑ بنیاد میں عادت ڈلی ہوئی ہے کہ امامہ باندھے اور یہ نیت نہ, یہ نیت کو بنانے کے لیے میں تھوڑی کھڑا رہوں گا امامہ ٹوپی ہاتھ پکڑ کر, پہلے میں نیت کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں میں امامہ باندھنے کی, سات پیچ کی, منہ میرا قبلے کی طرف, بسم اللہ شریف درست پڑھتے ہوئے, تو نیچے سے آواز آئے گی ناشتہ تیار ہے گواہ ہو گئے. یہ روٹین, جیسے سانس روٹین میں چلتی ہے نا, ہماری سانس پتہ چلتا ہے کب سانس, ابھی آپ نے کتنی سانسیں لے لی ہوں گی جتنی دیر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ چلا جس طرح سانس ہمارے بدن کا حصہ بن جاتی ہے نا, میں آپ کو بتا نیت ہمارے بدن کا حصہ بن جاتی ہے. نیت اتنی عمدگی اور اتنی تیزی اور اتنی بہتر انداز سے ہماری عادت کا حصہ بن جاتی ہے. مگر نیت پہ چونکہ عبادت کے نیت کرتے ہیں تو وہ عادت نہیں رہتی, عبادت ہو جائے. جیسے چپل پہننا, آپ میں سے ایک تادا سیدھا پاؤں پہلے داخل کرتی ہوگی, ایک تادا سیدھا پاؤں داخل کرتی, یعنی الٹے پاؤں کی عادت نہیں ہوتی ہوگی, لیکن وہ سیدھا پاؤں داخل کرتے وقت عادت ہے کہ عبادت ہے؟ عبادت کی نیت سے پہنیں گے تو ثواب ملے گا, اگر عادت کے ساتھ پہنیں گے تو ثواب نہیں ملے گا. اب وہ چپل کے بعد کھڑے ہو کر نیت کریں گے, نیت کرتا ہوں میں سیدھا پاؤں چپل میں داخل کرنے کی, ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ بھائی نیت ہو جاتی ہے کہ بھائی سنت کے مطابق سیدھا پاؤں پہلے داخل کروں گا, نیت کے مطابق, نیت کہہ لے سنت کے مطابق پہلے الٹا پاؤں باہر نکالوں گا, مسجد میں داخل ہونے کی نیت, یہ پوری نیت ہے. اب یہ ہماری اپنی عادت میں ہوگی تو اپنے بچوں کو ہم پہنچائیں گے نا. تو نیت کی جب تک پریکٹس نہیں ہوگی, نیت کی عادت نہیں ہو, تو ہم اخلاص لائیں گے کیسے؟ یہ اخلاص میرے اندر آ گیا, وہ تو نیت سے متعلق ہے. اخلاص انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اخلاص کا لانا بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پر اس کام کو کرنے والے کو قرآن سے محبت ہونی چاہیے, قرآن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہونی چاہیے, دل کو سکون ملنا چاہیے, اور محبت کا اظہار ہوگا, اس کو چومیں گے, اس سے پیار کریں گے. اللہ نہ کرے اگر اس پر کوئی گرد وغیرہ لگ گئی تو بالکل صاف کریں گے, سینے سے لگائیں گے, آنکھوں سے لگائیں گے, اس کو پڑھتے رہیں گے, اس کو دیکھتے رہیں گے. جس سے محبت ہو اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے, جس سے بھی محبت ہوتی ہے نا اس سے بات کرنا اچھا لگتا ہے, اس سے ملنا اچھا لگتا ہے, اس کو دیکھنا اچھا لگتا ہے, اس کو نہ دیکھو تو چین نہیں آتا. محبت کی یہ کچھ علامتیں ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کتنی محبت تھی, کیا کیفیت تھی, آقا کو دیکھ دیکھ کے تو جیا کرتے تھے. تو دوسری بات جو معلم کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ خدمت قرآن, کیونکہ اس کی محبت جتنی ہوگی نا, یہی محبت اس کے پڑھنے والے بچوں کے دلوں میں اترے گی. اب بار بار قرآن کریم کی محبت کا ذکر کریں گے, قرآن کریم کے ادب کا ذکر کریں گے, قرآن کریم کے احترام کا ذکر کریں گے, قرآن کریم کے ساتھ تعلق کو آپ ذکر کریں گے. جبکہ محبت ہمارے اندر ہوگی تو ہم اپنے بچوں کے دل میں قرآن کی محبت اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تلاوت کی محبت اگر ہمارے دل میں ہوگی تو ہمارے بچوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی محبت اتار پائیں گے. تیسری چیز نرم دلی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر عمل کرنا, اچھا گفتار, اچھا کردار, یعنی کہ اچھے الفاظ کا انتخاب بچے کی تربیت کے لیے بھی, اور یہ اتنا ضروری ہے. یعنی اس میں آپ صبر بھی لے لیں, میں مشورہ دے رہا ہوں, صبر, نرمی, حسن اخلاق, تین کو ساتھ لیں. کیونکہ بچہ جب پڑھتا ہے نا تو ہمارے صبر کا امتحان لیتا ہے, یہ یاد کر لیں. چاہے آپ کا اپنا بچہ ہو یا مدرسے کا بچہ ہو, بچہ صبر کا امتحان لیتا ہے کہ یہ کتنا بڑا صابر ہے, اور اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں صبر کتنا ہے. بچہ بچہ ہی ہے نا یار, وہ تو اٹھ پٹانگ حرکت ہے. اگر بچہ نہیں کرے گا تو آپ اور میں تھوڑی کریں گے, بلکہ آپ اور میں اگر اللہ نہ کرے کوئی سی حرکت کرے تو ہمیں لوگ یہ کہ کیا بچوں کی طرح حرکت کر رہے ہو. اس کا مطلب بچہ ہی حرکتیں کرتا ہے, تم بڑے ہو گئے ہو. یاد کر لیں, گھر ہو یا مدرسۃ المدینہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو, دار المدینہ ہو, اسکول ہو, بچہ ہمارے صبر کا امتحان ضرور لیتا ہے. یہ کہ کر نہیں لیتا, میں آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں, ورنہ تو پھر ہمارا صبر اسی وقت ختم ہو جائے گا. تو امتحان لے گا میرا, تو ہمارا امتحان لے گا. ادھر میں بتاؤں بیٹا, صبر کے اندر کتنے حرف ہوتے ہیں؟ ایک, سواد, با, را. بیٹا صبر آ گیا تو یہ نہیں ہوتا, تو ہمارا امتحان لے گا. لیکن بچہ اپنی عادتوں سے, زبان کال سے نہیں, زبان حال سے گویا کہ اپنے معلم کا, اپنے استاد کا, اپنے بڑے کا, اپنے والد کا, میں صحیح بتا رہا, امتحان لے رہا ہوتا ہے. کھان اپنے ماں کو دیکھا ہے, اچھا شفیق ماں کیا ہوتی ہے؟ مار کر کھلاتی ہے, بھاگ بھاگ کے بچے کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کھلاتی ہے. خود آپ کو بھی آپ کی ماں نے ایسے ہی کھلایا تھا. آپ میں سے ایک تعداد ہوگی جس اپنی ماں کو ایسا بھگایا ہوگا گھر کے اندر. چھوٹا گھر ہوگا تو بچہ تو گئی, کہ بڑا گھر ہوگا تو ماں بھی پھنس گئی ہوگی. آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو بستر کے نیچے گھس گئے ہوں گے کھانا کھاتے کھاتے, اور ماں پلیٹ لے کے باہر بیٹھی ہوئی ہوگی, بیٹا آ جا. ماں جیسی صابر شاید دنیا میں کوئی نہ ملے. ماں بڑی صبر والی ہوتی ہے, شوہر کو بھی برداشت کر رہی ہوتی ہے, بچوں کو بھی برداشت کر رہی ہوتی ہے, اور کبھی ہڑتال نہیں کرتی, کبھی اسٹرائک نہیں کرتی, کبھی دھرنا ورنا بھی نہیں دیتی. اور جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے اس کا گھر نہیں چلتا. سمجھ گیا باپ کچھ؟ اگر یہ تینوں چیزیں ماں کرنا شروع کر دے, بیوی کرنا شروع کر دے, گھر چلے گا. تو یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں دعوت اسلامی میں, تو نہیں ہے رائٹ. کچھ سمجھ گئے نہیں سمجھے آپ؟ اور اب بھی نہ سمجھو گے تو کب سمجھو گے؟ امیر سنت کا جو انداز ہے وہی ہمارا انداز ہے. تو ماں بڑی صابر ہوتی ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں, بہت صابر ہو. بہت زیادہ باپ آئے گا تو شکایت کر دے گی, اس کو سمجھاؤ. جیسے آپ جا کے ناظم کو کہہ دو گے اس کو سمجھاؤ, خود قانون ہاتھ میں نہیں لیتی ماں. بچے کو یوں نہیں آ کبھی ایک ہاتھ رکھ دیتی ہے, تو وہ کئی مائیں نہیں رکھتی یار, ایسے ہی چل رہی ہوتی ہے. ماں بڑی صبر والی ہوتی ہے. بچہ ماں کو جتنا آزمائش میں ڈالتا ہے نا یار, اتنا آزمائش, ہر تھوڑی دیر کے بعد رونا. اب بچہ رو رہا بول بھی نہیں رہا, پیٹ میں درد ہے کہ بھوک لگی ہے, لیکن ماں کی اپروچ دیکھو, سمجھ جاتی ہے کہ اس کو پیٹ میں درد ہے, اس کو دوائی پلانی ہے کہ اس کو دودھ پلانا ہے. ماں کو پتا ہے کہ اس رونے پر میں اپنے بیٹے کو دوائی پلاؤں گی کہ دودھ پلاؤں گی. ہمیں نہ سمجھ آئی, اب میں ماں تھوڑی ہوں, آپ کہے وہ میں ماں تھوڑی ہوں, لیکن سیکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. سیکھیں گے تو صحیح نا. صبر ماں سے کوئی سیکھے, استقامت کو ماں سے سیکھے, برداشت کو ماں سے سیکھے, جس نے ہم کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. تو معلم کے لیے صبر, اور پھر صبر میں بھی اعلیٰ درجے کا صبر, کہ صبر میں نرمی ڈال دی, صبر کیا اور اس میں نرمی ڈال دی, صبر کیا اور اس میں اخلاق ڈال دیا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نے چادر کھینچی, نشان پڑ گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی طرف دیکھا تو مسکراتے ہوئے دیکھا. کیا چیزیں تھیں اس اخلاق کریمہ میں؟ اب وہ بچے کے ساتھ جا کرو, وہ دیکھ تو نہیں رہا ہے, اچھا کچھ نہیں, بچہ پڑھ رہا ہے نا, اس کا ہاتھ ہاتھ میں ہے, اب اس مارنے کی اجازت ہے نہیں, ڈنڈا ونڈا ہے نہیں, ہاتھ ہاتھ رکھوں گا تو کوئی بچہ بتا دے گا. اس کا ہاتھ ہاتھ میں رکھا ہوا ہے نا چھوٹے بچے کا, اب وہ غلطیاں کر رہا ہے, یہ ہاتھ دبا رہا ہوگا. بھائی تم ہاتھ ہے کہ تمہارا بی پی کا مشین ہے؟ پس پس وہ نہیں ہاتھ بھی کو ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے, بی پی چیک کروایا ہے؟ اور تو اس ٹائم پہ بھی چیک کروا لیا کرو. اب اس کا جو نا قاری صاحب, اب اس کی آواز بھی نہیں, قاری صاحب پڑھ 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 پڑھ, نہیں پڑھ کر رہا ہے نا, نہیں پڑھ کر رہا ہے نا. پھر اسی پہ بیٹھے بیٹھے کچھ دیکھ نہیں رہا, کیمرہ وغیرہ بھی نہیں دیکھ رہا, اسی طرح اس کا انگوٹھا پکڑ لے گا. اب وہ 10 منٹ میں اس کے ساتھ جو کرنا تھا یہ کر چکا, یہ بولنے جیسا بھی نہیں کہ قاری صاحب نے کیا کرا, مگر میں کر دیا. آپ کو بتا دو, اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے, آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے, آپ نہیں کر سکتے. یہ جو ایک لمیٹیشن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے مجلس کی طرف سے, کہ بچے کے نہ پڑھنے کی صورت میں آپ اس حد تک جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کوئی حد پار نہیں کر سکتے. اگر وہ حد پار کریں گے تو جو اصول اور قانون ہے وہ پڑھانے والے پر لاگو کر دیا جائے گا, اور مار پیٹ بد اخلاقی, چاہے وہ زبان کے ذریعے آپ تکلیف پہنچائیں یا ہاتھ کے ذریعے تکلیف پہنچائیں, یہ الاؤ نہیں ہے. مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. اگر آپ کی زبان اور ہاتھ سے اگر آپ کا بچہ محفوظ نہیں ہے پڑھنے والا, تو پھر کون محفوظ ہے؟ वो बच्चा तो कुरान पढ़ो, बाहर बैठ के कोई पत्थर थोड़ी मार रहा है यार, किसी की मोटरसाइकिल से पेट्रोल थोड़ी निकाल रहा है यार, वो चोरी डकैती थोड़ी कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, नहीं पढ़ कर आया, नहीं पढ़ कर आया तो आपको गुस्सा क्यों आया यार? ठीक है, उसको तरबियत और तालीम के नाम पर जो कुछ कर सकते वो हम करेंगे, जो हमारे उसूल और कवायद बने हुए होंगे मजलिस के, कि भाई हद तक जाएं, इसके आगे नहीं जा सकते आप। अब इसमें क्या आया? सबर आया, सबर के दूध में नरमी का शहद मिला लें, इंशाल्लाह ताला तवाने और बढ़ जाएगी। तालीम और तरबियत को साथ लेकर चलना, ये तो मैं थोड़ी सी इसकी मैं वजाहत कर दूँ कि जिस तरह मदरस जैसे हमारे यहाँ मदरसतुल मदीना में है भी, उनके इमामे के ताल्लुक से, पर्दे में पर्दे के ताल्लुक से, लिबास सुन्नतों के मुताबिक होने के ताल्लुक से, नाखून तराशने के ताल्लुक से, दीगर सफाई सुथराई के ताल्लुक से, बच्चे आपस में बात कर रहे होते तो इनको अखलाक, अबे बात करने की तुझे तमीज़ नहीं है, वो कान में आकर बोले कारी साहब तमीज़ इस तरह नहीं सिखाते, तमीज़ सिखाने का अंदाज भी तमीज़ वाला होता है कारी साहब, तो अपने क्या करेंगे? यानी अगर आप कोई बच्चा एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, अबे तबे से बात कर रहे हैं और आप दूर से अबे ओए बात करने की तमीज़ नहीं है, अब कैसे कारी साहब को बोलें कारी साहब ये किस वर्डिंग के साथ आप तमीज़ सिखा रहे हैं ओ गधे? कारी साहब खुदा कसम खा ले मैं गधा नहीं हूँ, आपकी कसम, बस क्या जवाब देंगे? ना होने के बराबर होगा ये प्रॉब्लम, मगर ये प्रॉब्लम ज़ीरो होना चाहिए। कारी साहब कुरान ने अगर हमें अखलाक ना सिखाए तो फिर हम कुरान के ज़रिए अपने बच्चे को अखलाक कैसे सिखाएंगे? असल तरबियत तो अखलाक है ना, ज़बान की हिफाज़त है, किरदार की हिफाज़त है, ये सारी चीज़ें, नमाज की पाबंदी बच्चे के अंदर, सुन्नत तोबर अंदाज़ की पाबंदी, माँ बाप की इताअत वगैरह, जो कुछ अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ एक निज़ाम बना हुआ है, इसको लेकर चलना चाहिए। खुद अपने ऊपर अमल नाफिज करें। माशाल्लाह हफ्ते को मदनी मुज़ाकरा हुआ, आपने शिरकत की, पीर को फिर आप इतवार तो आपकी छुट्टी होती है, पीर को आप गए, पीर को अच्छा बच्चों किस किसने मदनी मुज़ाकरा देखा था, मुस्कुराते पूछो किसने मदनी मुज़ाकरा देखा था, देखा भी होगा तो मुँह ही देखता रहेगा आपका, बोलते क्यों नहीं हो, और मुँह देखता रहेगा, बताओ ना, और मुँह देखता रहेगा। अगर यही बात शुरू में कर किस किस से मदनी मुज़ाकरा देखा था, कारी साहब हमने देखा था, कारी साहब हमने, वो खुद ही बोलेगा आपने उसको सवाल में इसको सहमा दिया, डरा दिया कि पता नहीं मदनी मुज़ाकरे में ऐसा क्या था, पापा ने ये तो नहीं फरमाया था कि इस तरह जोर से पूछना, क्यों कारी साहब को क्या हो गया? फिर आप कहते हैं कि हमारे पीछे गीबतें करते, नहीं करनी चाहिए बच्चों को गीबतें, जो थोड़े बड़े होते फिर वो गीबतें करते हैं, लगता कारी साहब घर से लड़कर आया, कहा लगता कारी साहब को पड़ी है, अगर कारी साहब की मोटरसाइकिल का पंचर हो गया होगा। बच्चों पर जुल्म करके कैसे हम फलाए पाएंगे? ये तो नाबालिग है, आपने इस पर एक बार जुल्म कर दिया, माफ कर ही नहीं सकता ना, वो उस पर शरण हक ही नहीं है वो माफ कर दे आपको, कमाल क्या? आप सोचिए ना, अमीले सुन्नत का अंदाज मुबारक जो आपने हमारी तरबियत की वो ऐसी है कि बच्चा जैसे ही बालिग हो जाए ना, जैसे ही बच्चा बालिग हो सबसे पहले आप उससे हकूक माफ करवाएं कि बेटा अगर अब तक मैंने आपके साथ कोई जुल्म किया, ज्यादती की, किसी हवाले से भी बेटा माफ़ कर देना, क्योंकि जैसे ही बालिग हुआ वो माफ़ करने का हक रखता है। लेकिन अगर अल्लाह पाक रहम करे बच्चा नाबालिग है और आपने उसके ऊपर जुल्म कर दिया, मैं कहता अब तो आप उसके लिए रोज़ाना दुआ करो, मौला इसको उम्र अता कर कि ये बालिग हो और मैं से माफ़ी मांगो, तो आपको तमाम कारी साहब पता नहीं कब कहाँ अंदाज से, मिजाज से, लहजे से चलते फिरते चलते, बाद हाथ ही रफ होता है ना, चलते चलते बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो भी बोले कारी साहब को चलते फिरते और कुछ आता ही नहीं है यार, पानी में क्या बंदा बंदा हूँ कौन हूँ, ये चलता रहता हाथ, कहीं कहीं का हाथ चलता रहता है ये मुझे पता है। अब चूंकि वो सीरियस वीरियस तो था नहीं कारी साहब, कानून में क्या पड़ेगा, यार मजाक मजाक में मार दो, मजाक में भी क्यों मारा आपने यार? अब ज्यादती अल्लाह ना करे अगर नाबालिग बच्चे पर जुल्म हो गया, आप खुद सोचिए कि आप इस पर इसको माफ कैसे करेंगे। ये भी बता दो बालिग होने से पहले पहले वो आपसे पास चला जाता है, बोलो हाँ या ना? मेजोरिटी बालिग होने तक आपके पास नहीं है, अगर उसे 15 साल में बालिग होना था तो वो तो 10 11 12 साल की उम्र में आपको तुम चलो ना चलो मैं चला खाली साहब मेरे बाद कोई और आएगा उस पर हाथ साफ करना, अब वो तो चला गया और आपने किया था उस पर जुल्म, अब उसके अपने बच्चे हो गए, अब ढूंढो उसको यार आपके साथ ये ज्यादती की थी माफ कर दीजिए। आप बोलोगे यार कैसे होगा, इसके लिए आप शरीय नुमाई ले लें हुकूक के लिए बात के ताल्लुक से, हमने तो जो मदनी मुज़ाकरे में सीखा है नाबालिग के अहकाम के ताल्लुक से वो मैंने आपको बयान कर दिया। तरबियत कर रहे हैं, बच्चा आया पीर को, آپ مدنی مذاکرے کے تعلق سے اس کو بتا دے کہ بیٹا مدنی مذاکرے کے میں دو تین سوال پوچھوں گا دیکھ کر آنا, تو بچہ دیکھے گا نا کہ قاری صاحب پوچھیں گے. یہ مجھے پتا ہے کہ میرے بچوں میری بچوں نے بھی پڑھا ہے نا جامعۃ المدینہ اور یہ سارے ہمارے مدرسۃ المدینہ وغیرہ کا, انہوں نے بھی دیکھے زیارتیں کی ہیں وہاں کی. تو جب آپ کو پوچھتے ہیں نا, باجیاں پوچھتی ہیں, تو بچوں کے اوپر ٹینشن ہوتا ہے کہ قاری صاحب پوچھیں گے, باجی پوچھے گی کہ کیا یا نہیں. یعنی ہم بعض اوقات ہمارے کہنے پہ بچہ کرے کہ نہ کرے, باجی کے کہنے پہ کر رہا ہوتا ہے کہ باجی کو جواب دینا, کیونکہ سب کلاس کے بیچ میں پوچھا جاتا ہے. اب نرمی سے ہی پوچھیں گے, اس کو پتا ہے مجھے سب کے بیچ میں جواب دینا ہے. تو اب مدنی مذاکرہ, آپ بولے ہاں جی قاری صاحب دیکھا, تب قاری صاحب بولے میں تو دیکھا نہیں, تب پوچھ تو لیا پھنس گیا, چار بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا, اور میں سوال کیا کروں. تو یوں آپ نے مدنی مذاکرے کے پابند بننے, آپ نے ہفتہ وار اجتماع کا, بیٹا آئے تھے ہفتہ وار اجتماع میں کون کون بچہ آیا تھا, اپنے اپنے والد صاحب کے ساتھ کون آیا تھا, بڑوں کے ساتھ کون آیا تھا. آپ آئیں گے تو آپ پوچھیں گے نا, آپ سنو تو بر انداز اختیار کریں گے تو بچے سے پوچھیں گے نا, آپ اپنے ساتھ مسواک رکھیں گے تو بچہ مسواک رکھے گا نا, ہم کریں گے تو کہ بچہ تو ایکشن کو فالو کرتا ہے نا. تو ہمیں باعمل ہونا بہت ضروری ہے, اور تنظیمی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو یہ بچہ اس طرح کا عمل کر سکے گا. خوش لباس صاف ستھرا, جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا, یعنی سنو تو برا لباس ہو, خوش لباس ہو. میں پاکستان کے باہر تھا, یہ بات ہمارے مبلغین کے ساتھ بھی ایسا ہے, میں پاکستان کے, وہ ان کی آفس کا ایک اپنا انداز ہے. تو رات کو ہمارا مشورہ ہوا تو امام اور سارا سنو تو برا لباس. اچھا اگلے دن کے وقت میں میری ان سے ملاقات ہوئی, اب ان کو دیکھا میں نے کہا یار یہ اس کا بھائی بالکل اس کے جیسا ہی ہے, وہ تھری پیس سوٹ اور سارا مطلب کہ سوٹے بوٹے ٹائی وائی لگا کر وہ جا رہا تھا. میں کہا یار یہ تو بالکل ایک جیسے بھائی ہیں, کوئی پتا چلا یہ وہی ہے. میں کہا یا اللہ کیا ہوا, اتنی ایک رات میں سافٹ ویئر چینج ہو گیا. اب وہ اس کا وہ آفس ٹھیک ہے, اب کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو, ہمارا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے. امامہ شریف ہے تو پھر سر پر ہے, میں سچی بتا رہا ہوں. اب میرے سنت کی باتیں آپ کو پسند آتی ہیں, امیل سنت اپنے گھر میں بھی امامہ شریف نہیں اتارتے نہیں. میں امیل سنت کو جب ٹوپی میں دیکھا ہے تو بس وہ باتھ روم میں جانا اور نکلنا, واش روم میں ٹوائلٹ کے لیے, اس پر ٹوپی کا استعمال میں نے امیل سنت کا دیکھا ہے زیادہ تر, بس یہی دیکھا ہے. اس کے علاوہ نارملی امیل سنت کی عادت مبارکہ اپنے گھر میں بھی امامہ شریف سر پہ سجانے کی, کرتا اگر نہیں بھی پہنا تو بنیان ایسا ہے کہ شاید ہمارے پاس کرتوں جتنا امیل سنت کا تو بنیان ہے, اور اتنے گھٹنے تک تو کرتے آ گئے ہمارے کئیوں کے, تو اب اتنے تک تو یہاں تو بنیان آتا ہم لوگوں کا, تو کرتا پھر کتنا ہونا چاہیے, کرتا آدھی پنڈی تک آپ پہنو گے تو یہ پہنیں گے. ہم اپنی عادت جیسی رکھیں گے اپنے بچے ایسی عادت رکھیں گے, اور اسی کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. Ascending success, said Mubarak, for you is my prayer. May you keep ascending success.